बोर्ड ऑफ इस्लामिक स्टडीज की जानिब से आप तमाम ख्वातीन हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम आलम इस्लाम और इस तमाम कायनात को और खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को जश्न सालेगैन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुबारकबाद के हदीये करने के लिए एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलावात भी यकीनन जश्न सालेगैन यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके छठे नायब बरहक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर ये वो मौका है कि तमाम कायनात इस बात की मुस्तहिक है कि उसकी मुबारकबाद पेश की जाए। इस मौके पर बोर्ड ऑफ इस्लामिक स्टडीज ये सआदत हासिल कर रहा है कि एक सेमिनार का अहतमाम बउनवान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर बशीर और नज़ीर का अहतमाम करें। मैं शुक्रिया के साथ आगा काज़िम अब्बास नक़वी साहब के लिए उन्होंने अपनी गुनदूँ मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस महफिल को नूरानी बनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं दावत दूँगा आगा को क्या स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से इस महफिल को मजीद दोहराए।
बराए सेहत और सलामती उलमाए हक बुलंदतर सरवार
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم درود پڑھیے گا مطلب محمد علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں آج کے دن کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب اور اپنی جانب سے اس عید بابرکت میلاد با سعادت کی تبریک اور تہنیت اس کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں سترہ ربیع الاول میلاد باسعادت صادقین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جو عنوان دیا گیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت بشیر و نذیر آپ متوجہ ہیں کہ تقریباً تمام انبیاء کے لیے پروردگار نے اس لقب کو استعمال کیا ہے اور یقیناً اگر تمام انبیاء کی ایک متفق صفت ہے تو سردار الانبیاء میں خاتم النبیین حضرت گرامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ دونوں صفات اپنے تمام کمال کے ساتھ جلوہ گر ہیں بشارت اور انذار بشارت کا تعلق خود اصل مادہ جو بشارہ ہے اس کے اندر جو اصل پائی جاتی ہے وہ فرحت کی ہے نظر بنیادی طور پر کسی شے کا تقدیم کرنے کے معنی میں آتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں عام طور پر نظر کے لیے استعمال ہوتا بھی ہے، زال کے ساتھ نظر، جیسے کہ ہم نظر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. اور اس نظر کا جو تعلق ہے وہ سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں، جس کو قرآن نے بھی ذکر فرمایا، ایک مقام پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ، آپ نے نظر کیا وہ بچہ جو آپ کے بطن میں ہے خدمت میں پروردگار کے گھر کی، بیت المقدس کی. دوسری نظر جس کا تعلق ہمیں یعنی واضح طور پر نظر آتا ہے، وہ سورہ مبارکہ دہر میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے حسنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری یا اس طرح کی کیفیات کی صورت میں ایک نظر کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. لیکن جب یہ مادہ باب افعال میں آتا ہے، انذار بنتا ہے، تو پھر اس کا معنی جو تبدیل ہوتا ہے اس میں خوف کا عنصر شامل ہوتا ہے. بشارت فرحت سے چونکہ تعلق رکھتا ہے، ایسی خبر مفرح، فرحت دینے والی خبر، انذار ڈرانے والی خبر، خوف دینے والی خبر. اب بنیادی طور پر اگر ہم بشیر و نذیر کے معنی کو خلاصہ کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں، تو بنیادی طور پر یہ دونوں کیفیتیں انسان کے ایمان کی کامل ترین شکل کی صورت میں ظہور کرتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ دو مرحلے. ایک مرحلہ ایمان کا، مومن کب مومن ہوتا ہے؟ جب وہ خوف اور رجا کے درمیانی حالت میں ہو. اب یہ جو خوف اور رجا ہے، اسی کا تعلق انذار اور بشارت سے. اگر انسان اس تعادل کو، اس بیلنس کو مینٹین نہ کر پائے، تو وہ حالت ایمانی سے خارج ہو جاتا. یعنی اگر رجا کی کیفیت انسان کے اندر نسبت پہ خوف زیادہ ہو جائے، شدید ہو جائے، تو اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے اس کے اوپر؟ رجا کی شدت یعنی امبیلنس کنڈیشن. بعض اوقات انسان میں معصیت اور گناہ کی نسبت ایک آسائش کی کیفیت، اس کے اندر ایک غفلت کی کیفیت ایجاد کرتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو کہ ہمارے ہاں کامنلی ہے، سب سے زیادہ کامن کیا چیز ہے؟ کیفیت رجا. یقیناً ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ پروردگار اپنے لطف سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے گناہگار ترین انسان کو بھی اگر بخشنا چاہے بخش سکتا ہے. ایمان ہے ہمارا اس بات پر. لیکن یہ ایمان کی کیفیت میرے اندر رجا کو، امید کو اس جگہ تک نہ لے کر جائے کہ جہاں پر میرے اندر گناہ اور معصیت کے مقابلے پر کیا پیدا ہو جائے؟ غفلت ایجاد ہو جائے. اسی طرح سے خوف اگر امبیلنس کنڈیشن میں آ جائے، خوف شدید ہو جائے رجا کے مقابلے میں، تو انسان کے اندر یاس اور نا امیدی پیدا کرتا ہے. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر یاس اور نا امیدی شدید ہو جائے تو انسان کیفیت ایمانی سے باہر ہو جاتا. لہذا مایوس شخص کے لیے کیا فرمایا؟ کافر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت. اب یہ جو بیلنس ہم نے کریٹ کرنا ہے، خوف اور رجا، خوف اور امید، جنت اور دوزخ کے درمیان، اس تعادل، اس بیلنس کا نام ایمان ہے. اس کو ہم نے کبھی بھی امبیلنس آپ کی اور ہماری زندگی میں کبھی بھی یہ امبیلنس کریٹ ہوتا ہے نتیجہ خوفناک ہے. معاشرے میں دونوں طرح کے افراد آپ کو ملیں گے, وہ افراد بھی ملیں گے جو کہ خوف کی شدت کی وجہ سے بعض علماء یا بعض افراد کی غلط اپروچ کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں میں خوف اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بری طرح سے نا امید ہو کر ہر طرح کے عمل سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو نجات کا کوئی راستہ آپ نے دکھایا ہی نہیں ہوتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اتنے شدید خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی امید باقی نہیں رہتی. اب اگر اس مرحلے میں آپ تھوڑا سا آ کر دیکھیں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی جو اپروچ ہے اس اعتبار سے خصوصاً خوف کے مقابلے میں وہ واقعاً تعجب انگیز ہے. ہر آپ کے یعنی خود حضرت کی سیرت کے یہ مقامات ہیں کہ آپ کے زندگی میں بعض ایسے افراد کو لایا گیا جو بدترین گناہ انجام دینے والے ہیں, لیکن بدترین گناہ کے باوجود بھی اگر وہ متوجہ ہیں اور توبہ کرنے کے مرحلے میں داخل ہونے کا ان کا امکان موجود ہے تو حضرت ان کے لیے راہ مہیا کر کے دے رہے ہیں اور ان کو توبہ کی طرف مائل کر رہے ہیں اور ان افراد کو اس کیفیت سے باہر نکال رہے ہیں جو ان کو پتا رہی ہے. اب مسئلہ کیا ہے, ہمیں ان دونوں جگہوں کو یعنی یہ جو دونوں کیفیات ہیں اپنے ایمانی مراحل میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو خوف ہے, اب یقیناً جب ہم خوف اور رجا کی بات کرتے ہیں تو آپ میں سے اکثر کے ذہن میں وہ روایات موجود ہوں گی کہ جن میں فرمایا کہ جو خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں وہ غلاموں کی عبادت انجام دیتا ہے, جو جنت کی خواہش اور جنت کی امید میں کرتے ہیں وہ تجارت تاجروں والی عبادت کرتے ہیں. عبادت الاحرار کیا ہے؟ عبادت الاحرار اس مرحلے سے بالا تر ہو کے خدا کو عبادت کے لائق جانتے ہوئے عبادت کرنا. اب اس کا معنی کیا یہ ہے کہ ہم پہلے ہی دن عبادت الاحرار کے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آیا اس روایت کا معنی یہ ہے؟ نہیں, معنی یہ نہیں. معنی یہ ہے کہ آپ اور ہم کسی بھی سٹیج پر سٹک نہ ہوں پچھلی دو, یعنی کیا وہ جو خوف والی عبادت ہے بالآخر اس کی ایک جگہ ہے. اگر غلام کہا گیا ہے تو ہمارے اندر عبدیت کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ ہم عبد کیسے بنتے ہیں؟ عبد کیسے بنا جاتا ہے؟ عبد کے اندر اگر خوف کی کیفیت نہ ہو وہ کبھی بھی تسلیم نہیں ہوتا. لہذا ہم نے ایک سٹیج پر غلاموں والی عبادت کرنی ہے, یہ ہماری تربیت کے مراحل ہیں. دوسرے مرحلے پر ہم نے تاجرانہ عبادت کرنی ہے, مگر نہیں کرنی تاجرانہ عبادت. بعض لوگ کہتے ہیں جی تاجرانہ عبادت اچھی نہیں ہے. نہیں, کس نے کہا آپ سے؟ مگر خدا آپ سے تجارت نہیں کرتا؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا, تجارت کرتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. ایک تجارت کے جو چار اہم ترین لوازم ہیں اس آیت میں موجود ہیں. چار لوازم تجارت کے کیا ہونے چاہیے؟ خریدار ہونا چاہیے, بیچنے والا ہونا چاہیے, کوئی شے ہونی چاہیے جو کہ بیچی جائے, جس کو ہمارے ہاں لغت میں یا اگر آپ کہیں اصطلاح میں کہتے ہیں مثمن, اور اس کی کوئی قیمت ہونی چاہیے جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ثمن. متعاقدین, معاملہ کرنے والے دو طرفین, ثمن اور مثمن, یہ چار چیزیں جہاں اکٹھی ہو جائیں وہاں کانٹریکٹ ہو رہا ہے, وہاں تجارت ہو رہی ہے. تجارت ہے یا نہیں تجارت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تجارت کرنا چاہتا ہے, وہ خود تجارت. اشترا کا مطلب کیا ہے؟ مشتری. اسی سے اس میں فاعل کیا ہے؟ اشترا سے مشتری. اللہ تبارک و تعالی مشتری ہے، جب وہ مشتری ہے تو آپ خود بخود کیا ہیں، آٹومیٹیکلی کیا بن جاتے ہیں، بائے بن جاتے ہیں. بس بائے بھی ہے، مشتری بھی ہے، سمن بھی ہے، مسمن بھی ہے. سمن کیا ہے یہاں پر، بأن لهم الجنة، جنت دے گا آپ کو. مسمن کیا ہے، آپ کا مال اور آپ کی جان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا، اللہ خود تجارت، اب صرف مال اور جان نہیں خریدتا، بہت کچھ خریدتا ہے. کس سے خریدتا ہے، لیکن من المؤمنین، مومنین سے. شرط فروشندے کیا ہے، مومن ہونا چاہیے، غیر مومن سے کچھ نہیں خریدتا اللہ تعالی. لہذا اب تجارت ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ تجارت کریں. لہذا مختلف مقامات پر فرماتا ہے کہ جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا، انہوں نے اپنی تجارت میں کوئی بھی، ما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں دیا. ربح بھی موجود ہے، یعنی فائدہ بھی موجود ہے، نقصان کا بھی ذکر ہے، بس تجارت ہے. یہ تاجرانہ عبادت ایک مرحلہ ہے، لیکن تربیت کا، خدا کی طرف حرکت کرنے کا. اور یقیناً خوف کی عبادت سے زیادہ افضل عبادت تاجرانہ عبادت ہے، لیکن اس تاجرانہ کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات تھوڑا سا افراط میں چلے جاتے ہیں کہ مثلا جب تاجرانہ اس کی بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عبادت، جو عبادت ہے وہ کون سی ہے، ہماری عبادت وہ خود غرضانہ عبادت ہے، ہماری عبادت ہماری خواہشات اور لذات کی جانب نہیں، وہ ایک افراطی کیفیت ہے، وہ افراطی کیفیت ہے. یہ عاشقانہ نماز ہے، خدا آپ سے خریدنا چاہتا ہے، خدا آپ کو آمادہ کرنا چاہتا ہے. مگر کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو جنت نہیں جانا چاہتے ہیں، ہے کوئی؟ پر جنت جانا بھی چاہتے ہیں، اور پھر جنت کی جب خریداری کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ خود غرضانہ ہے. نہیں عزیزان من، افراط میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک افراطی کیفیت ہے. تربیت میں یاد رکھیے گا، سب سے بنیادی مرحلہ عقائد میں ان کو ایکٹیویٹڈ فارم میں لانے، ان کو ایک فعال صورت دینے کا ابتدائی مرحلہ خوف ہے. اب لات بات ہے، یہ موضوعات ڈسکس کیے ہم نے، اب جو ہماری کلاس میں رہے ہیں وہ ان کو میں نے تھوڑا سا سمجھائی تھی یہ بات. اگر آپ عقائد سمجھنا چاہتے ہیں، تفہیم عقائد کے اعتبار سے آرڈر ڈسینڈنگ ہے. آپ کو جب تک توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو کبھی بھی نبوت اور امامت سمجھ نہیں آ سکتی. اور جب تک آپ کی توحید یعنی نبوت اور امامت کلیئر نہ ہو، اس وقت تک قیامت نہیں سمجھ میں آتی. کیوں ہم قیامت کی طرف اتنے اٹریکٹڈ نہیں ہیں، کیوں ہم قیامت کے بارے میں اتنے سیریس نہیں ہیں؟ معاملہ اوپر سے شروع ہو رہا ہے، توحید کلیئر نہیں ہے، نبوت و امامت کلیئر نہیں ہے، تو پھر نیچے آتے آتے تک قیامت اتنی ڈسٹارٹڈ فارم میں ہو جاتی ہے اور اتنی ضعیف ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں دکھاتی. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے عقائد کو ایکٹیویٹ کریں، فعال کریں، آپ کا ایمان آپ کے وجود سے ظہور کرے، تو پھر آرڈر اسینڈنگ آرڈر ہے. یعنی کیا، سب سے پہلے جو عقیدہ آپ کے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے وہ قیامت کا عقیدہ ہے. اگر قیامت کے عقیدے نے آپ کے اندر سے ابھی تک ظہور نہیں کیا، یو آر ناٹ پریپیئر فار امامت اینڈ نبوت. کلیئر ہے یہ معاملہ، اس کے بغیر آپ اس مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے. اور جب آپ پریپیئر ہو جائیں گے امامت اور نبوت کے لیے، اس مرحلے کا تسلیم کہ جو امام اور نبی کے سامنے ہونا چاہیے، وہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ پھر وہ اس قابل ہو کہ توحید کا عقیدہ اس کے وجود سے ظاہر. تو بڑی سمپل سی کیلکولیشنز ہیں. اب انہی تمام چیزوں کے درمیان یہ جو میں نے اور آپ نے سفر طے کرنا ہے نیچے سے اوپر کی جانب، اس کی جو بیس لائن ہے وہ بیس لائن ہے بشارت اور انذار. بیس لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے. نبی کا کام کیا ہے، قیامت کے عقیدے کے اعتبار سے یہ دو اہم چیزیں ہمارے وجود کے اندر پیدا کر کے جائیں. اگر ہم نبی اور امام سے یہ دو کیفیتیں اپنے وجود میں پیدا نہیں کر پا رہے، تو وہ جو تیسرا مرحلہ ہے عبادت کا اس کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر نبوت اور امامت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارے اندر سے ایکٹیویٹڈ فارم میں سامنے آئے. ہم اپنے امام کی طرف سے بالکل بے خبر ہیں. عادت بنا لینا ہر نماز کے بعد دعائے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کی یا ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے ندبہ پڑھ لینے کی, یہ حق امام اور امامت ہرگز نہیں ہے. شناخت و معرفت امام, امام کے سامنے اپنے آپ کو مسئول جاننا, یہ جاننا کہ میری گردن پر امام کا کوئی حق موجود ہے. ہماری ہاں ڈکشنریوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. ہمارے ایمان کی ڈکشنری میں امام مسئول ہیں, انہوں نے ذمہ داریاں انجام دینی ہیں, میرے بھی مسئلے انہوں نے حل کرنے ہیں, میری جانب سے کوئی مسئول میں کیا کر سکتا ہوں امام کے لیے, وہ تو پروردگار کی جانب سے ان کو سب کچھ معلوم ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان چیز کو ہر چیز پر قدرت مند رکھا ہوا ہے, ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ خوفناک عقیدہ ہے. یہ پھر نیچے آ جائیں گے تو اس کا ریشہ کہاں ہے؟ اس کا ریشہ بشارت اور انذار کے عقیدے میں. نہیں ہے ضرورت امام کو ہماری, ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو پوری حیات ائمہ میں ایک مقام آپ کو ملے گا, وہ ہوگی کربلا, جب امام حسین اکیلے رہ جائیں گے اور کہیں گے حل من مغیث یغیثنا. بس عزیزان من, یہ کربلا میں مقام امامت کی مظلومیت کی انتہا کا نام ہے. یقیناً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پروردگار کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں. یہ جملے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ بتا رہے ہیں کہ امامت ایسے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے اگر پیروکار, اگر ایمان لانے والے اپنی مسئولیت, اپنی ذمہ داری, اپنے فرائض سے غافل. ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ہماری زندگی کہاں ہے؟ آپ دیکھیں, میں آپ کہنے سے مراد خدا نخواستہ آپ لوگ نہیں ہیں, یہ واضح کر دوں, بعض لوگ جو ہے وہ پرسنل ہو جاتے ہیں. میں ہی مراد ہوں, میں اپنے آپ سامنے شیشہ رکھ کے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. میری زندگی میں کہاں ہے امام زمان کو؟ کیا کام ہے جو میں روزانہ امام کے لیے کرتا ہوں؟ ایک دعا بس. یہ وہ فریضہ ہے جو میں نے انجام دینا ہے؟ 1200 سال امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کو غیبت کے زندان میں, اگر غیبت کو اپنے وجود میں نعمت تصور کیا جائے تب بھی وہ غیبت بڑی ابتدائی نوعیت کی اور ایک مختصر سی غیبت. غیبت کا طولانی ہونا, غیبت کا زیادہ ہو جانا کسی بھی عنوان سے امام کے لیے آسان نہیں ہے. ایک زندان کی کیوں؟ اس لیے کہ امام کیا غائب رہنے کے لیے آئے ہیں؟ اگر غائب ہی رہنا تھا تو مرحلہ بہت پہلے سے ہو سکتا ہے. امام غائب رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, امام حاضر, امام ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جو انسانیت کا عظیم ترین ہدف ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے. ہم اور آپ اپنے جو وظیفے ہیں ان سے غافل ہو سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے اندر کیفیت مسئولیت ضعیف ہو سکتی ہے, امام کے لیے نہیں ہوتی. اب ایک ایسا مسئول, ایک ایسی ذات کے جو اپنے فریضے, اپنی مسئولیت سے بے خبر نہیں ہے, جب وہ اپنی مسئولیت کو اس طریقے سے انجام پاتا ہوا نہیں دیکھتا تو اس کا جو کرب ہے, جو اس کی کیفیت ہے, اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اب یہ جو کیفیت بشارت اور انذار ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں اپنے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے. سب سے اہم ترین مسئلہ انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان
چیزوں پر
بلیف نہیں کر پاتا یا فرم بلیف نہیں کر پاتا جو کہ اس کے لیے محسوسات کے در مرحلے میں داخل نہ ہوئے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق محسوسات سے ہوتا ہی نہیں ہے. اب جن چیزوں کا تعلق محسوسات سے نہیں ہے وہ مرحلہ طے کرتی ہیں یہاں تک کہ ان کے آثار حسی انسان کے اوپر ظاہر ہونے لگیں. مثلا دو جمع دو تین ہوتے ہیں, ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بھائی حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں. مگر یا شاید میں نے کم کر دیے, دو جمع تو پانچ ہونے چاہیے تھے. جب ہم ان اب غور کریں وہ چیز کہ جس کو دو جمع دو چار ہونا عقلی مسئلہ ہے, حصی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے تجربات سے چیزوں کو بار بار عقل میں دہرانے سے ہم ایک ایسی سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ایکویشن خراب ہوتی ہے وی فیل اے شاک, ہمیں ایک جھٹکا لگتا ہے. اب اگر جھٹکا کم لگ رہا ہو تو پھر مسائل تھوڑے سنگین ہو جاتے ہیں. رسپانس جلدی آنا چاہیے تھا کہ بھئی دو دو چار ہوتے ہیں تین نہیں ہوتے, لیکن میں چلیں آپ مہارل چونکہ حسن زن پروردگار نے کہا ہے میں پیدا کر لیتا ہوں کہ آپ میرے احترام میں چھپ رہے. لیکن یاد رکھیے گا احترام اور اصول جہاں ٹکرا رہے ہوں وہاں پر اصول کو باقی رکھنا ہی احترام ہوتا ہے. وہ تقدس جو انسان کو عقل کے خلاف لے کر جائے تقدس نہیں ہوتا, وہ تقدس جو اصولوں کو برپا کرنے کے درمیان حائل ہو جائے تقدس نہیں ہوتا. خوب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ, اب یہ جو دو جمع دو کی ہم نے ایک ایکویشن ہے یہ عقلی مسئلہ ہے. اس کو حصی کیوں بنایا گیا, کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ بار بار ہمارے پاس تجربات اور ہمارے پاس اس کی تکرار سے اب وہ اس قدر ہمارے وجود کا حصہ بن گیا کہ اب ہم اگر اس ایکویشن کے خلاف سنیں گے رسپانس کریں گے. ایسے ہی تمام اعتقادات جتنے بھی مسائل عقلی ہیں انہوں نے ایک فیز کو طے کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ عقل کی دنیا سے نکل کر ہمارے وجود میں اپنے آثار حسی کو ظاہر کرتے ہیں. اب اس کے لیے جو مرحلہ درمیان میں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان تمام اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حتی معقولات کی سرحد سے بھی اوپر, جو چیزیں معقولات کی سرحد سے اوپر ہیں ان کو اصطلاح میں غیب کہا جاتا ہے, اس لیے کہ عقل انسانی بھی انہیں درک نہیں کر سکتے. وہ چیزیں جو کہ ہمارے ادراکات کے دائرے سے اس حد تک باہر ہیں کہ اگر ہم ان کا اثبات عقلی کر بھی لیں تب بھی ہمارے اندر ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوئی چیز اور کوئی طاقت موجود نہیں ہے. مثلا ہم فرشتے کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, ہم وحی کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, عالم غیب عالم ملکوت جتنا بھی ہے اس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اب وہ جو چیز جس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, آیا جس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے جو ہمارے شعور اور ادراک کے دائرے میں داخل ہو ہی نہیں سکتی, کیا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اس تک پہنچنے کا یا راستہ ہے؟ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ہے جو ہم عام طور پر آبزرو کرتے ہیں, سائنس نے کم از کم ہماری یہ مشکلات آسان کر دی ہیں کہ سائنس نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ ہر وہ چیز جو آپ کے شعور اور ادراک کے دائرے سے, اس لیے کہ ابتدائی ترین شعور اور ادراک انسان کا پیدا ہوتا ہے اس کے حواس خمسہ کے ذریعے سے. خدا نہ خواستہ کسی کوئی شخص پیدائشی نابینا ہو تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ اس کو کبھی بھی رنگ سمجھا نہیں سکتے, کبھی نہیں سمجھا سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ کلر دیکھا جا سکتا ہے, ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. خدا نہ خواستہ کسی کے سونگنے کی حس کام نہ کر رہی ہو تو آپ اس کو خوشبو ڈیفائن نہیں کر سکتے. کسی کے ٹیسٹ بڈ کام نہ کر رہے ہوں تو آپ اس کو کبھی بھی ذائقہ نہیں سمجھا سکتے. اب جو چیز آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے وہ خود درک نہیں کر سکتا, اس اعتبار سے اس کا جو شعور اور ادراک کا مرحلہ ہے وہ خالی رہ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے, بنیادی ترین شعور اور ادراک کو ہمارے حواس خمسہ نے مہیا کرنا ہے اور ہمارے حواس خمسہ محدود اور ناقص ہیں, تو کیا ہم اس دائرے کو وسیع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو سائنس نے جو ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت بن کر ہمارے سامنے آیا ہے وہ ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کے شعور اور ادراک کو وسعت دی جا سکتی ہے انسٹرومنٹ کے ذریعے سے. لیکن جس بھی ڈائمینشن یا جس بھی ڈائریکشن میں آپ موو کرنا چاہتے ہیں, انسٹرومنٹ مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو دیٹ ڈائمینشن. مثلا اگر آپ دیکھنے کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا انسٹرومنٹ ہے وہ آپ کی آنکھ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, سائٹ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کان کے حوالے سے ترقی کرنا چاہتے ہیں, اب یہ ہم نے ترقیاں کی, اس کے بعد ایک زبردست مرحلہ ہمیں سائنس نے یہ بھی بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اندر اس کا ڈیٹیکٹر ہے ہی نہیں. اب جب ڈیٹیکٹر نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ کا ایون اس کو بھی اسی سے ریلیٹڈ انسٹرومنٹ کے تھرو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا. کیا انسان کے اندر وائی فائی وغیرہ کو ڈیٹیکٹ کرنے کا ڈیٹیکٹر ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے یا نہیں؟ پاسبل ہے یا نہیں؟ پاسبل ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حیوانات کے اندر یہ سسٹم رکھا ہوا ہے. مثلا آپ جو آج وائی فائی تک پہنچے ہیں, یہ سفر آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ ریڈار سے. ریڈار آپ نے بنایا کہاں سے؟ چمگادڑ کو دیکھ کے, بیٹس کو. انسان کے لیے بڑا تعجب کا مرحلہ تھا جب اس نے چمگادڑ پر ریسرچ کی. تو پہلا سوال انسان کے لیے چمگادڑ کے متعلق کیا تھا؟ کہ یہ رات میں کیوں ٹریول کرتی ہے, یہ اندھیری جگہوں پہ کیوں رہتی ہے. یہ تجربہ جب اس نے کیا تو اسے پتہ لگا کہ چمگادڑ کی جو آنکھیں ہیں وہ لائٹ سے نہایتاً سینسٹیو ہیں, یعنی ذرا سی بھی روشنی جو ہے وہ ان کی آنکھوں کو اذیت پہنچتی ہے, اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اچھا, پہلی چیز انسان کو جو سمجھ میں آئی وہ پھر یہ تھی کہ شاید اس کے اندر رات کے وقت دیکھنے کی قوت پائی جاتی ہے. لیکن تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ رات کے وقت تو کیا وہ دیکھنے کی قوت ہی اس طریقے سے نہیں رہتی, بہت نیئرسٹ آبجیکٹ کو بھی وہ صحیح سے دیکھ نہیں پاتا. اب انسان کے لیے تعجب کا تیسرا مرحلہ تھا یہ کہ اگر یہ دیکھ نہیں سکتی تو یہ اتنی پرفیکٹلی فلائی کیسے کرتی؟ رسولن کیا ہونا چاہیے؟ جس کو نظر نہیں آ رہا اس کو فلائی کرتے ہوئے مختلف چیزوں سے ٹکرانا چاہیے. اب انسان نے جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ یہ فلائی کرتے ہوئے اپنے منہ سے ایک اسپیشل پچ کی ایک ساؤنڈ نکالتی ہے, اور وہ ساؤنڈ جب ٹکرا کر واپس آتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو اس فاصلے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اور یہ اتنی تیزی سے کام کرتا ہے کہ وہ ڈیورنگ فلائٹ نزدیک ترین جو ڈسٹنس ہے اس کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ کیلکولیٹ کرتا ہے. ابھی اگر آج میں کسی بچے کو, انجینئر کو یہ کہوں کہ جی ایسا ہم نے کوئی ڈرون بنانا ہے تو سب سے پہلے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا صاحب اس کے لیے تو بڑا ہائی اسپیڈ پروسیسر چاہیے. بس اب غور کریں کہ پروردگار عالم نے ایک مخلوق کے اندر اس چیز کو رکھ کر مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ سسٹم عطا کرنا چاہتا تو اللہ کے لیے مسئلہ، جیسے اس نے چمگادڑ کو دیا ایسے سسٹم ہمارے اندر بھی ہو جاتا، اسی طرح سے ہمارے اندر وہ سسٹم بھی پیدا ہو جاتا کہ ہم ریڈار سے آگے بڑھ کر فرض کریں وائی فائی بھی ہمارے اندر آ جاتا. لیکن ایک پوری ڈائمنشن ہے اسی دنیا میں مٹیریل ورلڈ میں کہ جس کے ڈیٹیکٹرز ہمارے اندر موجود نہیں. اور اس نے جو سب سے کام آسان بنایا ہمارا وہ اس جہت سے بنایا کہ اگر مٹیریل ورلڈ کے اندر ہی بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اینڈ وی نیڈ انسٹرومنٹ کے جو کہ اسی ڈائمنشن میں اس کی قابلیت رکھتا ہو، دین وی کین ڈیٹیکٹ تھنگس. تو ہم نے اب وہ ساری کی ساری چیزیں، ہم نے انسٹرومنٹ مثلا بنایا موبائل، اب اس کی جتنی بھی ویوز ریز وائی فائی وغیرہ وغیرہ سب کچھ، ہم ان میں سے کچھ بھی ڈیٹیکٹ نہیں، ہم کچھ بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. غور کیجئے گا، سائنس بنیادی طور پر کس چیز کو ترقی دے رہی ہے؟ یہ جو ہم سائنٹیفک ترقی کو اپنی ذات کی طرف نسبت دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا تسامو ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی انسان نے بڑی ترقی کر لی، جہاز بنا لیا، فلاں بنا لیا، ٹھیک ہے کہ بنایا انسان نے، لیکن ترقی کس نے کی؟ ترقی مادے نے کی ہے، میٹر ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے. جہاز مجھے تیز رفتاری سے لے جا سکتا ہے، میں خود جا سکتا ہوں. موبائل ہے کہ جو مجھے کنیکٹیویٹی دے سکتا ہے، میں خود کنیکٹیویٹی پیدا کر سکتا ہوں. ترقی کس نے کی؟ میرے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ کیا میں ان سے زیادہ دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں ان سے زیادہ سن سکتا ہوں؟ کیا میں ان سے تیز رفتاری سے زیادہ سفر کر سکتا ہوں؟ بس سائنس کی ڈیولپمنٹ ہے اور ضروری بھی ہے، حتیٰ انسان کے ایمانی اور اعتقاداتی سفر کے اندر اس کا جو یہ سائنس سے ریلیٹڈ علم ہے یہ یقیناً مددگار ہے. لہذا ہم سائنس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہمیں جو چیز سوچنی اور سمجھنی ہے وہ یہ ہے، آیا کیا واقعاً سائنس ہمیں ترقی دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے ہم نے قوانین کو کشف کیا، ٹھیک ہے کہ ہم نے ان قوانین کی بنا پر چیزوں کو مینوفیکچر کیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ترقی کون کر رہا ہے، ہم یا میٹر؟ ڈیفینیٹلی میٹر ترقی کر رہا ہے، میٹر ہے جو کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہم جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں، جہاز کی رفتار سے سفر خود نہیں کر سکتے. لہذا یاد رکھیے گا، سائنس علم ہے ریلیٹڈ ٹو میٹر اینڈ اٹس پراپرٹیز، اور جب سائنس ترقی کرے گی تو مادہ ہی ترقی کرے گا. جو علم ریلیٹڈ ٹو ہیومنز ہیں اور پراپرٹیز آف ہیومن ہے وہ دین کا علم ہے، وہ اسلام ہے، اس کے لیے قرآن ہے. لہذا اگر دین ترقی کرے گا، دین ترقی کرے گا تو دین کی ترقی کا نتیجہ انسانوں کے اندر ترقی اور ڈیولپمنٹ ہے. لہذا قرآن ہمیں بعض ایسے انسانوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو کہ ڈیولپڈ ہیومنز تھے، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں ترقی کی، اور انہوں نے اس ترقی کا اظہار کیا تاکہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ وی کین آلسو ڈیولپ آور سیلف. ٹھیک، اب غور کیجئے گا، یہ موبائل آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ فون کریں گے، واٹس ایپ پہ ملائیں گے، تو آپ کو مثلاً فرض کریں امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ کے بھائی کی شکل بھی دکھا دے گا، آپ کے بھائی کی آواز بھی سنا دے گا، آپ کے بھائی کی آواز اور صورت، کوئی تیسری چیز نہیں آئی ہے، نہیں آ سکتی نا. لیکن جب انسان ڈیولپ ہوتا ہے تو غور کیجیے گا, دیز آر دا پوائنٹس, دیز آر دا تھنگس. جب انسان ڈیولپ فارم میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مصر سے ابھی قمیص چلی نہیں ہوتی, کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب کو اس کی خوشبو آنا شروع ہو جاتا. جب انسان ترقی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ نے تیز ترین طیارہ بنا لیا, تیز ترین آپ نے جہاز بنا لیے. لیکن جب انسان ترقی کرتا ہے تو وہ پلک جھپکنے میں ہزاروں میل دور سے تخت بلخیش کو ان آئی بلنک, صرف ایک چھوٹی سی آنکھ کے جھپکنے میں, حضرت آصف بن برخیہ نے کوئی ٹیکنالوجی استعمال کی, کوئی مشین تھی, کوئی سائنٹیفک فارمولا, کیا چیز ہے یہ؟ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بعض افراد کی طرف اشارہ کیا, یہ جو پرورتگار نے بعض لوگوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے, یہ کیا ہی اسی لیے ہے کہ ہمیں قرآن یہ سمجھا سکے کہ تمہاری ڈیولپمنٹ, تمہاری ترقی, تم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تمہاری ترقی کے لیے جو علم ہے وہ دین کا علم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے, اب غور کیجیے گا, ہم سائنس پر کام کر رہے ہیں, ہم سائنس کو آگے بڑھا رہے ہیں, دین میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ترقی کی ہم نے دینی اعتبار سے؟ یقیناً وہ افراد کے جو دین سے متعلق ہیں, جو دین کو ترقی دے رہے ہیں, جو دینی علوم کو اپنے اوپر آزما رہے ہیں, ان کو انجام دے رہے ہیں, ان کے اندر ہیں صلاحیتیں موجود. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک کوئی آر ایف معجزہ کر کے نہیں دکھائے گا تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. بعض عرفا کو معجزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ چلتے پھرتے معجزے ہوتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے, درک کرنے کی ضرورت ہے. میری نظر میں اس وقت سب سے بڑا معجزہ چلتا پھرتا دین کا اگر کوئی ذات ہے آج کے دور میں جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں تو وہ ذات گرامی ہے, رہبر معظم انقلاب ہے. چلتا پھرتا معجزہ ہے, چلتا پھرتا معجزہ. یہ میں صرف خطابی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے, کبھی آ کر غور کیجیے گا. وہ ذات, وہ شخصیت کہ جو پچھلے 30 سال سے ایک ایسی پوزیشن پر ہے کہ جہاں پر دنیا کے کیمرے, دنیا کی آنکھیں, دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں, کہ یہ شخصیت کوئی ایک ایسی غلطی کرے کہ جس کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں, جس کو ہم دنیا میں پیش کر سکیں, لوگوں کے سامنے اس کو لا سکیں, اس کا تمسخر کر سکیں. آپ غور کریں, جائیں تحقیق کریں, دیکھیں. امریکہ جس کو ہم سپر, اور آپ سپر پاور کہتے ہیں, اس کا صدر 4 سال کے لیے بھی اگر آتا ہے تو 400 غلطیاں کر کے جاتا ہے. آپ کیمرے کی آئے سے نہیں بچ سکتے نا. اب جو شخص ایسا نہیں ہے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ وہ والی شخصیت بھی نہیں ہے, ملا صاحب بھی نہیں ہے جو کہ غائب ہے, جن کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں. ایک پوری شخصیت تھی ہم صاحب ملک میں, آپ کو یاد ہوگا. اب وہ شخصیت آج تک اس کو کسی نے نہیں دیکھا کون ہے. اسی طرح سے بن لادن جو تھا, اس کو آج تک پتہ نہیں ہے کسی کو کہ تھا بھی یا نہیں تھا. یہ ایسی شخصیت نہیں ہے, یہ شخصیت ایسی ہے کہ جو مسلسل, میں ایک جگہ مثال دے رہا تھا آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا, رہبر سے ایک بہت, یعنی بہرحال میں کسی تقابل اور اس میں نہیں کر رہا ہوں, یہ شخصیات ہمارے اس سے بہت اعلیٰ اور افضل ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت باز کو باز پر دی اس عنوان سے. سید مقاومت آغا حسن نصر اللہ, کہ خدا ان کی عمر طولانی کرے, اپنے زمان میں رکھے ان کو بھی, ان کا ایک چھوٹا سا کلپ ایک زمانے میں بہت چلا تھا, آپ کے بھی ذہن میں ہوگا, کہ انہوں نے کوئی اسپیچ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہلکا سا یوں کر دیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا, کیوں نہیں کیا, اس سے بحث نہیں ہے مجھے, لیکن آپ غور کریں کہ ایک چھوٹا سا, ایک بہت ہی مائنیوٹ سی حرکت ہے کہ جو ایک حلقے میں پھیلی, اس کے اوپر بہت ساری ڈسکشنز ہوئیں. میں جو چیز آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کا جو دور ہے اس کے اندر اتنی سی مائنیوٹ سی حرکت بھی توجہ کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی, بچ نہیں سکتی. اب ایسی کنڈیشن میں جہاں کے پر دنیا کا تمام ترین دشمن کسی ایک ذات کو سینٹر کیے ہوئے ہو اور اس کی کسی ایک غلطی کو پکڑ کر اس کو ایگزیجریٹ کرنا چاہتا ہو, اس کو بڑھانا چاہتا ہو, اس کو اس کے ذریعے سے ہیومیلیٹ کرنا چاہتا ہو, اپنی تمام تر کوششوں میں اگر ناکام ہے, اس کا معنی کیا ہے کہ 30 سالوں سے اس شخصیت سے کوئی ایک بھی غلطی ظاہر نہیں ہوئی ہے. یہ بڑا مرحلہ ہے، یہ بڑی بات ہے، توجہ کریں. یعنی یہ ذات مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ ذات مجھے اور آپ کو پیغام یہ دے رہی ہے، اگر تم معصوم کے پیروکار بنو تو تم اس مرحلے تک آ سکتے ہو کہ تمہارے وجود سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو. اگر معصوم کے ایک خادم کی کیفیت یہ ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ خود معصوم کس مقام پر ہوتے ہوں گے. ایک تجلی ہے، ایک سایہ ہے. یقیناً معصومین سے آپ کا کوئی مقایسہ اور کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ معصوم حقیقی خادم، حقیقی پیروکار، حقیقی شیعہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر کسی کو کہلانے کا حق ہے، حضرت کا وجود ہے. اور آپ اپنے وجود سے بتا رہے ہیں کہ شیعہ ہونا علی کا کیسا ہوتا ہے. اب یہ قرآن، غور کیجئے گا نا، یہ معجزہ ہے قرآن کا. یہ وہ مقام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ انسان اگر ڈیولپ ہو تو کس، ہاں جب غور کیجئے گا، آپ اور ہم جب ڈیولپمنٹ کے مرحلے میں آتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جب مادہ ڈیولپ کرتا ہے تو وہ چیز جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ پریسیژن ہوتی ہے. جتنا آپ کا ڈیوائس پریسائز ہوتا ہے اتنا ڈیولپڈ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ پریسیژن ہے جو کہ آپ کو دیتی ہے نا. آپ کی ڈیوائس میں ایررز جتنے کم ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا وہ ڈیوائس پاورفل ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر انسان کے اندر غلطیوں کا امکان کم ہونے لگے وہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اور میں اور آپ اس سے کوئی معجزہ، کوئی کرامت دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا پاورفل ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ اس کے ان حرکات و سکنات کے ذریعے سے بھی اس کو درک کر سکتے ہیں. اور کمال انسانی ہی یہ ہے کہ انسان زمین پر ایک ایسا انسان بن کر ظہور کرے کہ جس کو پرور دگار نے ایک ایسی ذات بنا کر بھیجا ہے کہ اگر اس میں سے دین مائنس کر دو تو صرف ایرر ہی ایرر ہیں، اور جب دین کے ساتھ پلس کر دو تو پھر کوئی ایرر باقی نہ رہے. یہ دین کا معجزہ ہے. جس اور آپ ہی نہیں ہیں اس زمانے میں، یقیناً جو لوگ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں رکھے ہوئے ہیں مراجع اعظم میں، اور بہت ضروری نہیں ہے کہ یہ تعلق اس کا جو ہے وہ صرف علماء سے ہو، علماء سے ہٹ کر بھی یقیناً ایسے افراد موجود ہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ جو کہ دین کو سمجھ کر اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. جیسے ہم سائنس کو اپلائی کر کے میٹر کو ڈیولپ کرتے ہیں، اسی طرح سے دین کی اپلیکیشن، دین کو اپلائی کرنا، اپنے وجود پر اپلائی کرنا، اپنے معاشرے پر، اپنے گھر میں، اپنے اطراف میں دین کی اپلیکیشن آپ کو اور ہمیں ڈیولپ کرتی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ وہ. اب اس ڈیولپمنٹ میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو انفارمیشن ہے بعض چیزوں کے متعلق وہ اتنی قوی ہو کہ ہم اس کے اوپر ایمانی مراحل کو طے کر سکیں. لہذا اب وہ عالم ملکوت، وہ عالم غیب کہ جس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس کے انسٹرومنٹ کا نام معصوم ہے. جس طرح سے ہم موبائلز کی ریڈیشنز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ان کی ویوز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، وائی فائی کی ویوز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ان میں سے کوئی ڈیٹیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس سے ریلیونٹ ڈیوائس یوز کریں گے تو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. عالم غیب اور عالم ملکوت کا ریلیونٹ ڈیوائس معصوم ہوتا ہے. اب معصوم کا ایک اہم ترین کام کیا ہے؟ کہ جب وہ عالم غیب اور عالم ملکوت کو ڈیٹیکٹ کر کے ہم اور آپ کو دیتا ہے تو اہم ترین کام اس کا یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس چیز کی خبر دے جس سے میں اور آپ بے خبر ہیں. اب وہ آ کر معصوم مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دین اور دین کے اوپر عمل، اب اگر تمہارے اندر قیامت کا خوف ایجاد نہیں ہوگا، خدا کے عذاب کا خوف ایجاد نہیں ہوگا، تم ترقی نہیں کر سکتے. لہذا انذار نبی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابتدائی کام کہاں سے شروع کریں؟ انذار سے. کہاں سے بات شروع کرنی ہے؟ قیامت سے. قیامت میں کہاں سے بات شروع؟ کیوں قرآن نے قیامت کا تذکرہ اتنی شدت کے ساتھ کیا ہے، عذاب کا ذکر اتنی شدت کے ساتھ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن ابتدائی ترین مرحلہ تربیت کیا ہے؟ خوف. یہ منفی خوف نہیں ہے، یہ مثبت خوف ہے. یہ وہ خوف ہے کہ جو ہمیں خدا کی معصیت سے بچانے کے لیے آیا ہے. جب تک انسان کے وجود میں یہ خوف صحیح معنی میں پیدا نہیں ہوتا، وہ معصیت کو ترک کرنے کی مرحلے میں داخل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور جب تک ترک معصیت حاصل نہ ہو، انسان کبھی بھی تقوی کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ جو پیغمبر گرامی اسلام آ کر ہمارے اوپر، آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنی ذات میں، اپنی کیفیات میں غیب کے علم کا اظہار کر کے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے اتقان عطا کرنا، کسی چیز کے اوپر یقین کے مرحلے پر پہنچانا، سب سے بڑا کام نبی کا اور ائمہ کا یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر خدا کے عذاب کا اتقان، یقین پیدا کرے. ہم اگر اس مرحلے یقین میں داخل ہو جائیں تو پہلا جو شدید ترین ایفیکٹ ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی معصیت، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کے مرحلے میں داخل ہوتے. یہ مرحلہ انذار ہمارے وجود سے ظہور کرے، ہم خود بخود مرحلہ بشارت میں داخل ہو جانا چاہتے ہیں. اب مرحلہ بشارت کا اصل مقصد کیا ہے؟ مرحلہ بشارت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان انعامات کے ذریعے سے وہ شوق ایجاد کر کے دیں کہ جو عطا کی کثرت کو پیدا کر سکے، اطاعات میں آپ کو مستحکم اور پابرجا کر سکے. یہ مرحلہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جب تک مرحلہ انذار نہیں ہے، اگر آپ اس کے بغیر مرحلہ بشارت میں وارد ہو رہے ہیں تو آپ بہک جائیں گے. آپ اس مرحلے کو کبھی بھی درک نہیں کر پائیں گے. ہم حیران ہوتے ہیں، اتنے عرصے سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، ہماری نمازیں ظہور نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ یہاں نماز ختم کی، وہاں غیبت کر دی تو نماز اثر دکھائے گی. یہاں فلاں عمل انجام دیا، وہاں پر ٹی وی کھولے سامنے سے گانے چل رہے ہیں، فحش حرکات سامنے آ رہی ہیں، ناچ آ رہا ہے، شیطان کا ایک پورا چرخہ ہے جو چل رہا ہے، دکھائے گا سر. پورا دن روزہ رکھا اور جہاں افطار کا وقت نزدیک آیا پکوڑے رکھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ لہویات، لغویات. تو روزہ اثر دکھائے گا؟ لعلکم تتقون. جو روزہ آپ کو ٹی وی سے نہ بچا سکے وہ آپ کے اندر تقوی ایجاد کرے گا. جو نماز آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یا نماز، ہاں مجھے کبھی کبھار یاد آتا ہے کوئٹہ میں بعض بدنام سینما جو ہوا کرتے تھے، ان کے اندر بھی ہوتا تھا کہ شو کے درمیان میں اذان ہوتی تھی تو اس کو وہیں روک کر سارے باہر آ کے اپنے پٹو ڈال کر نماز شروع کرتے تھے. نماز ختم کی، نماز ختم کی، دوبارہ وہاں چلے گئے. اب مجھے بتائیے، آپ کے خیال سے یہ نماز واقع نماز ہے؟ ایک حرام کام کے درمیان سے نکل کر آئے ہیں، نماز پڑھی 5 منٹ اور اس کے بعد دوبارہ حرام کام شروع کر دیا، یہ نماز ہے؟ کیوں نہیں اثر دکھاتی؟ کیوں ہمارے اعمال کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کیفیت انذار انسان کے اندر شدید نہ ہو. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہمارے مربی کی حیثیت سے، جو ہماری تربیت کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے جو مراحل ہیں، اسی لیے جو کہا گیا کہ آپ کو بشیر و نذیر بالحق و مارسلنا کا، آپ کو نہیں بھیجا بالحق بشیرم و نذیرہ، بالحق حق کے ساتھ، اس لیے کہ جو چیزیں اب ہم نے جو اپنے مرحلے کو طے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ جن چیزوں سے، جن باتوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تربیت کہاں سے شروع کی جائے، اپنے آپ کو کہاں سے دین کی طرف متوجہ کیا جائے، ابتدائی ترین مرحلہ البتہ تفہیم کا ہے، جو الحمدللہ یہ ادارہ بی آئی ایس کا نحو احسن اس کو انجام دے رہا ہے. یہ تفہیم کا مرحلہ ہے. جب تفہیم کے مرحلے کو طے کر لیں تو تربیت کے مرحلے کا آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ سب سے بنیادی ترین جو مرحلہ ہے وہ عذاب الہی پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کی کیفیات کو بار بار اپنے اندر دہراتے ہوئے اور اس کے اوپر یقین کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے، یہ طے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہے. اب میں چونکہ وہ بحث نہیں کر سکتا یہاں پر کہ ہم اس مرحلے کو کہ جب ہم نے عذاب نہیں دیکھا اس کے باوجود بھی در کر سکتے ہیں، لیکن ائمہ نے ہمیں اس کا راستہ دکھایا. غالباً امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ علام صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت بچپن کا زمانہ ہے اور ایک تندور کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور تندور کی کیفیت کو دیکھ کر امام آنسوؤں سے رو رہے ہیں. جو شخص جانتا تھا اس نے آ کر پوچھا کہ مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تندور مجھے قرآن کی حدیث، ایندھن کون ہے قیامت کے دن؟ انسان اور تو اس نے کہا کہ مولا اب چونکہ عمر چھوٹی تھی، اس نے کہا کہ مولا یہ تو بڑی لکڑیوں سے جلایا جاتا ہے نا، بڑے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جہنم میں ان کا امکان زیادہ ہے. تو حضرت کے گریہ شدید ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے توجہ نہیں کی، بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے. لہذا ہم جو اپنے آپ کو اس کیفیت غفلت میں ہوں، چھوٹا سا گناہ ہو گیا، پتہ لگا کہ سٹارٹنگ انجن قیامت کا بزرگوں کو ڈالنے کے لیے ہمیں بلا لیا جائے، کہ آؤ ذرا ابتدائی آگ جلانی ہے، تمہاری ضرورت ہے. لہذا عزیزان من، جہاں کہیں پر بھی شیطان کے دو اہم کام، ایک یأس و نا امیدی پیدا کرتا ہے اور دوسرا غفلت ایجاد کرتا ہے. اور شدید ترین غفلت جو انسان کے اندر جو تباہ کن ہو سکتی ہے وہ قیامت کی غفلت. بہرحال چونکہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، اس سے زیادہ صرف اشارہ کر دوں، منفی اور مثبت خوف، شیطان کا کام ہے مثبت خوف کی نسبت غفلت ایجاد کرنا اور منفی خوف کی نسبت اسے شدید کرنا. لہذا یہ خوف کہ جی میں اگر یہ نیکی کروں گا تو مجھے کاروبار کیسا چلے گا، ابھی کسی بھی کام کرنے والے آدمی سے پوچھ لو، بزنس کرنے والے سے، تو پلٹ کر یہ کہے گا مولانا صاحب اگر ہم صحیح طریقے سے چلیں تو یہ تو کمائی نہیں ہو سکتی، ایسی تجارت کا فائدہ کیا ہے؟ تعجب کا مقام ہے نا، خدا کہہ رہا ہے میں رازق ہوں، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں چور بازاری، چوری کرنا، یہ رازق ہے، یہ ہمیں رزق فراہم کرے گا. یہ ایمان کا چھوٹے چھوٹے مرحلے ہوتے ہیں. لہذا شیطان کا کام جتنے بھی منفی خوف ہیں ان سب کو شدید کرنا، اور جتنے بھی مثبت اور حقیقی خوف ہیں ان کو کی نسبت غفلت پیدا کرنا. عین اس کے مقابلے پر پیغمبر گرامی اسلام کی حیثیت ہے، نبی کی حیثیت ہے. ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ پیروی کرنی ہے، کیسے پیروی کرنی ہے؟ پیروی یہاں کرنی ہے. ہر مثبت خوف کی نسبت ائمہ ہمیں خوف دلا رہے ہیں شدت سے، بالکل بالعکس سے مرحلہ شیطان. اور ہر منفی خوف کے مقابلے پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امید رکھو، ایمان رکھو، اس لیے کہ خدا موجود ہے، قادر اور قدیر ہے. لہذا جو ہم کہتے ہیں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے ہاؤ ٹو فالو، کیسے فالو کیا جائے، تو فالو کرنے کا مقام عمل میں وہاں پر آتا ہے جہاں پر آپ کے سامنے یہ دو راہے بنتے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو کہ نبی کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جس پر نبی ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، اور ایک راستہ وہ ہے جس پر ہمیں شیطان لے جانا چاہتا ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
آغا قاضی عباس نقوی صاحب اپنے نورانی کلمات سے اس محفل کو منور کر رہے تھے. اگر حاضرین محفل میں کسی کے بعد کوئی سوالات ہیں تو اس موضوع سے متعلق، تو وہ ضرور یہاں پر ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو. بہرحال میری کم سمجھی میں ایک سوال اگر اجازت دیں تو، کہ جو لوگ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء اور دیگر حضرات جو ان منازل کو طے کر چکے ہیں اور ان کا کسی حد تک کوئی عالم ملکوت سے کوئی رابطہ برقرار ہوا، یا مثال کے طور پہ انہوں نے کسی حد تک درک کیا اس چیز کو، کیا ان کا اس کو اظہار کرنا دوسرے لوگوں کے لیے تشویق کا باعث نہیں بنے گا، ان کے مطلب شوق پیدا ہو لوگوں کے اندر؟
دیکھیے بات یہ کہ جو مراحل ہیں وہ یہ ہیں کہ دین ہمیں جن مراحل میں داخل کرنا چاہتا ہے نا، وہ مراحل ہیں جس میں ہم خدا کو عبادت کے لائق جانتے ہوئے عبادت کریں. ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ان میں سے غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں آئمہ کے معجزات کے ذریعے سے. جب ہم آئمہ کے معجزات کے ذریعے سے بلانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تقابل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اب اس تقابل کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے معجزہ بیان کیا، وہ آپ جو ہے وہ مثلا کوئی ایک معجزہ بیان کریں گے تو وہ اس سے دو قدم آگے چلے جائیں گے. اب میں اس ٹاپک کو کھولنا نہیں چاہتا, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب عوام کا کام ہے, اس نے تو ریفرنس ایسے بھی چیک نہیں کرنے ہوتے, اس نے حقیقت کے پیچھے تھوڑی جانا ہوتا ہے. آپ مثلا آپ جو ہے وہ مولا کائنات کے متعلق در خیبر بیان کریں گے تو وہ اللہ کوئی کیلے کے چھلکے پہ سے پسلا کر دستگیر بنا دیں گے. اب آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اب چاہے وہاں کفر آتا ہو, چاہے وہاں شرک لازم آتا ہو, چاہے ایک ہزار مسئلے لازم آتے ہو, یہ مراحل ہیں, یہ مشکلات ہیں. خدا خود یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معجزات اس لیے نہیں دکھائے ہیں کہ لوگ معجزہ, میں اس بحث کر چکا ہوں ایک جگہ پر, کبھی موقع ملا تو, معجزہ بنیادی طور پر وہ لائف سیونگ ڈرگ ہوتی ہے جو مرنے والے کو دی جاتی, جن کی ایمان, جن کی روحیں فوت ہو گئی ہوتی ہیں یا فوت ہونے والی ہوتی ہیں, کومے میں گئی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو واپس زندہ کرنے کے لیے انجیکشن کے طور پہ لگایا جاتا, جن کی روح سالم ہے. اب میں آپ کو کہوں آ جاؤ چل کے لائف سیونگ ڈرگ لگواتے, کتنے لوگ لگوائیں گے؟ لگوائیں گے آپ؟ لائف سیونگ ڈرگ ہے بھائی, زندگی بچاتی ہے. تو آپ یہ کہیں گے نا, مولانا جب زندگی کو خطرہ ہوگا تب لگوائیں گے, ابھی اس وقت زندگی کو مینٹین اور میں خود زندگی کو طاقتور بنا سکتا ہوں. ایمانی مراحل ایسے ہی ہیں. جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ کیا, ایک ایسے سالم اور صحیح ایمان کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جائے کہ جو سہاروں کے اوپر نہ ہو. لہذا معجزے کا فلسفہ, کرامت کا فلسفہ, وہ سب اپنی جگہ پر ہے. خود یہ خدا کے بندے, آپ ان سے ان کی سیرت کو سمجھیں نا. آپ اس پیچھے اگر ہم وہ یہ سارا کچھ کرنے لگیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی کہیں گے بھائی یہ جس طرح سے انہوں نے یہ کیا, مجھے بھی, میرے اندر بھی. بس کیا ہوگا, آپ خدا کے پیچھے نہیں جا رہے ہوں گے, آپ اس طاقت اور کرامت کے پیچھے جا رہے ہوں گے جو اپنی نو میں خود ایک شرک بن جاتا ہے, جس کا نتیجہ شیطان کی صورت میں ظہور کرتا ہے. خدا نے اپنے بندے خلق کرنے, بندے چاہتے ہیں, شیطان نہیں بنانا چاہتا.
دیگر ہمارے سوال کے لیے ایک بھائی یہاں پہ موجود ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
صاحب, آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, لیکن سوال صرف اس لیے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ میرے اندر کچھ الجھن پیدا ہوئی سوال کے لیے. تو سوال اس لیے, یہ سوال ہے کہ آپ نے اس گفتگو میں ایک چیز فرمائی جو مجھے میرے لیے ذرا تھوڑا الجھن پیدا کر رہی تھی. آپ نے میٹر کی ترقی کی بات کری اور وہ بالکل صحیح ہے, لیکن مجھے شاید یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ میٹر تو ترقی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میٹر از ناٹ اے لیونگ تھنگ. مٹیریل سائنس ڈیولپ کر رہی ہے, اور مٹیریل سائنس ایک عقلی علوم ہے, اور جب عقلی علوم ترقی کرتے ہیں تو انسان کی عقل کے ساتھ ساتھ, جب انسان کی روح ترقی کرتی ہے تو یقیناً وہ خدا کی طرف جائے گا, توحید کی طرف جائے گا, وحدانیت کی طرف جائے گا. آہستہ آہستہ سائنسی علوم بھی, مٹیریل سائنسز کے علوم بھی مٹیریل کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر ایک سائنٹسٹ اپنی ایجادات, اپنے علوم کے ساتھ نماز پڑھنا اور توحید کی بھی بات کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ انسان کامل بن جائے گا جس کا مادہ اور روح دونوں ترقی کر رہے ہیں. تو بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں, بہت معذرت, یہ میرا ایک مختصر سا سوال تھا.
درست فرمایا آپ نے, لیکن تھوڑا سا اگر آپ توجہ کرتے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سائنس کے نہ مخالف ہیں نہ سائنس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, بلکہ سائنس ہمیں بہت سارے معاملات اور بہت سارے عقائد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے, یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی, میٹر اٹ سیلف ڈیولپ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. انسان کے کا جو مقام خلافت اللہ زمین پر ہے وہ ہے ہی اسی عنوان سے کہ انسان ان تمام چیزوں کو جو اس کے اطراف میں ہیں اپنے ذریعے سے, اپنے وجود سے انہیں ترقی دیتا ہے. اب یہ ترقی ناگزیر ہے, یہ انسان کے مقام خلافت اللہ, اس پر بحثیں. ایک مقام خلافت اللہ ہی انسان کا, یعنی اس پر بحثیں ہیں, یعنی ایک مقام خلافت اللہ ہی انسان کا وہ ہے کہ جو اس کو اس طریقے سے ودیت کیا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر تکویناً موجود ہے, اور جب انسان کی تکوین کے اندر وہ موجود ہے, اب وہ چاہے خدا کو پہچانے نہ پہچانے, وہ خدا کو جانے نہ جانے, وہ اپنے وجود سے اپنی ضرورت کے لیے بھی جس وقت آگے کی طرف حرکت کرے گا اس کی ہر حرکت میں اس کے اطراف اس کی اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اطراف ڈیولپ کرے گا. اب اور کچھ نہ ہو کم از کم اس کی عقل ڈیولپ ہوگی, اور کچھ نہ ہو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اعتبار سے سمجھ بوجھ اس کا شعور اس کا ادراک یہ سب ڈیولپ کرے گا. جب یہ ڈیولپ کرے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جتنی بھی اشیاء ہیں اشیاء اس کے ذریعے سے اپنے آپ, کیوں یہ سارے کے سارے جتنے بھی قوانین ہیں یہ موجود ہیں. ابھی آپ نے کشف کیا کیا ہے, ابھی کشفیات کی دنیا میں آپ زیرو پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے. جس کو آپ سائنس کہہ کر ہم یعنی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ سائنس میں ابھی ہم دنیا سے باہر نہیں نکلے ہیں. کتنی بڑی کاز کائنات کتنی بڑی ہے, کتنے بڑے سیارے ہمیں اور آپ کو کیا پتا اگلے سیارے پہ جا کے سائنس کے کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئیں گے. ہمیں کچھ نہیں پتا ابھی سائنس میں بھی ہم کہاں کھڑے ہوئے, زیرو پہ کھڑے ہوئے. مراد یہ ہے آغا جان کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے انسان چونکہ باعث ہی انسان ہے, میٹر نے اٹ سیلف ڈیولپ نہیں ہونا علم, لیکن جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ڈیولپ کس کو کر رہا ہے؟ آپ کے اندر کیا ڈیولپمنٹ کی ہے سائنس سے مجھے بتائیے. نہ بابا سائنس آپ کو کبھی بھی خدا تک نہیں لے کر جائے گی, یہ اشتباہ ہے. خدا تک دیکھیں سائنس علم ہے, علم خدا تک آپ کو صرف اس مرحلے میں لے جا سکتی ہے جس کو علم الیقین کہتے ہیں, اور علم الیقین کے مرحلے میں آپ وہ جو علم الیقین ہے وہ ابھی سے بھی ہے. آپ ذرا سا توجہ کریں گے کہ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے, خدا نے بنائی ہے, اسی پر آپ کا اتقان شدید ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ کو خدا کے اوپر ایمان علمیت علم الیقین کے دائرے سے آگے سائنس لے ہی نہیں جا سکتی. لیکن جو کمال انسانی ہے وہ کم از کم عین الیقین کا مرحلہ ہے, اور عین الیقین کے مرحلے پر آپ کو صرف دین لے کر جا سکتا ہے. میں جس ڈیولپمنٹ کی بات کروں کہ آپ کو عقلی طور پر اگر خدا سمجھ میں بھی آ جائے, عقلی طور پر خدا کا سمجھ آ جانا کمال نہیں ہے, اس خدا کے اوپر اعتقاد پیدا کرنا. سائنس آپ کو خدا کے اوپر علم تو دے سکتی ہے اعتقاد نہیں دے سکتی. اگر علم سے اعتقاد پیدا کرنا ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت تھی, نہ کتاب اعظم بھیجنے کی ضرورت تھی, نہ بشیر بنانے کی ضرورت تھی, نہ نذیر بنانے کی ضرورت تھی.
ایک سوال یہ خواتین کی طرف سے آیا کہ بچوں کو عموماً بچپن میں خدا کے عذاب سے خوف دلایا جاتا ہے, کیا ایسا کرنا درست ہے؟
اور اگر طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہمارا,
اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟
درست ہے, بالکل درست ہے, طریقہ صحیح نہیں. یہی وہ جگہ ہوتی ہے بچپن میں جہاں پر ہم نے بچے کے دل میں یا جن کا خوف ڈالنا ہوتا ہے, بھوت کا خوف ڈالنا ہوتا ہے یا خدا کے عذاب کا خوف ڈالنا ہوتا ہے. مرحلہ کیا ہے کہ آپ خدا کے عذاب سے اگر بچے کو ڈرا رہے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کی ڈائریکشن پازیٹیو ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے. نمبر دو, ڈرانا بھی اس حد تک ہے جتنا خود نبی نے ڈرایا نا, آپ نبی سے زیادہ ڈرانے لگتے ہیں. اور تیسرا اور سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ, آپ بچے کو ڈرا رہے ہیں اور خود اس پر عمل کر رہے ہیں جو کہ اس کی پرسنالٹی میں ایک اتنا شدید کانفلکٹ ایجاد کرتا ہے. ہاں آپ جیسے ابھی مثلا خواتین نے سوال کیا اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں, جیسے آپ کاکروچ سے ڈرتی ہیں ایسے ہی اگر آپ خدا کے عذاب سے ڈریں گی تو آپ کا بچہ بھی خدا کے عذاب سے اتنا ہی ڈرے گا. مسئلہ کیا ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں تم جھوٹ بولو گے, تمہارے منہ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے قیامت کے دن تمہیں آگ میں ڈال دے گا, اور وہاں دروازے پر کوئی آیا کون نہیں ہے. کس قدر بڑا کانفلکٹ اور ہم اس کے اندر کریٹ کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے. بس صحیح ہے, ہونا ایسے ہی چاہیے, لیکن پہلے کیا اپنے اوپر اس کو مثلا میں عذاب الہی جھوٹ بولنے کے بعد میں کانپتا ہوا اپنے بچے کو دکھائی دوں گا تب میرا بچہ یقین کرے گا, لیکن اگر میں خود اس کو جھوٹ کی ترویج کر رہا ہوں تو پھر نہیں ہوگا.
السلام علیکم, میں بیسیکلی ایک پروفیشنل انجینئر ہوں, تو قبلہ نے جو بات کی اس کو اور سمپلیفائی کروں گا. سائنس ایکچولی ہے اسٹڈی آف نیچر, سائنسدان صرف اس کو ڈسکور کرتا ہے, بس یہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. تھینک یو.
یہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم ٹپس فار ڈیولپنگ کمپلیٹ فیتھ ان اللہ.
یہ ہمارا تعلیمی نظام کا نتیجہ ہے, امتحان سے پہلے شارٹ ٹپس دے دو تاکہ پاس ہو جائے. شارٹ ٹرم جو ٹپس ہیں اعتقاد کے لیے, میں پہلے انجینئر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کے بہت مہربانی, آپ کو جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شارٹ ٹرم ٹپس جو ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر قیامت کا جو عقیدہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, قیامت کے بارے میں پڑھیں, اس سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں. کچھ کتابیں ہیں مثلا جیسے شیخ عباس قمی کی منازل الاخرہ ہے, آیت اللہ عباس قوچانی کی کتاب سیاحت غرب ہے, شہید دستغیب شیرازی کی استعاذہ ہے. یہ کتابیں ان کا مطالعہ کریں تو جو روایات ہیں, اور پھر بار بار اپنے آپ کو تلقین کرنا, بار بار یقین. قرآن کو بار بار پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ جو چیز آپ ریپیٹیڈلی پڑھتے سنتے ہیں وہ آپ کے وجود کے اندر اتقان یقین کو ڈیولپ کرتا ہے اور اسٹرینتھن کرتا ہے.
ایک سوال یہ ہے کہ عرفانی سفر میں مبارزہ اور حماسہ کی کیا اہمیت, کی اہمیت کتنی ہے؟
اللہ
لوگوں کو مبارزہ اور حماسہ سمجھائیں گے آپ, پھر اس کے بعد بھی
اول تو اس کا آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ میں نہ عارف ہوں نہ مبارز ہوں اور نہ حماسہ کرنے والا ہوں. بہرحال یہ کسی عرفان کے ماہر سے پوچھے تو بہتر ہے.
قبلہ ایک شعر آپ ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے, اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. اور دوسرا جوش ملی آبادی کا ایک فرماتے ہیں کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا, پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عطاب تیرا. اس حوالے سے قبلہ اگر کچھ فرمائیں تو بہت مشکور ہوں.
اللہ بال جوش تھا بھی کہہ سکتے تھے, یہ ہمارے لیے کہنا تھوڑا سا مشکل ہے, اس لیے کہ شاعر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 7 قتل معاف کیے ہیں. شاعری کی جو دنیا ہے آقا جان, وہ چونکہ تخیلات کی دنیا ہوتی ہے, شاعری کی دنیا. کیوں قرآن شعر نہیں ہے؟ کیوں پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا؟ اس لیے کہ شعر کی جو دنیا ہے وہ دلیلیت کے اعتبار سے سب سے ضعیف دنیا ہوتی ہے. اگر قرآن کو شعر مان, جس لمحے آپ قرآن کو شاعری مانیں گے قرآن اپنی دلیلیت سے خارج ہو جائے گا. تو چونکہ شاعر کو تصورات اور تخیلات کی دنیا میں آگے تک جانے کی اجازت ہے, ایک واہ جو ہے وہاں پہ شاید جناب جبرائیل بھی کر دیں گے جناب شیخ جوش ملی آبادی کے بعد, تو واہ کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ جو حساب کتاب بچ جائے گا وہ پورا ضرور ہوگا. اس سے خلاصہ بہرحال آسان کام نہیں ہے.
جب تک ہمارے حسنین بھائی ایک سوال لکھ رہے ہیں, یہ واہ سے متعلق ایک سوال کروں کہ کسی نے بیان کیا کہ یہ واہ اور آہ بھی خدا کے ناموں میں سے کچھ نام ہے.
جی بعض روایات میں آیا ہے, آیا ہے معنی الاخبار میں ایک روایت کو بیان کیا گیا ہے, لیکن آہ جو ہے وہ بیمار کی آہ کو کہا گیا ہے, جو بیمار آہ کرتا ہے اس آہ کے بارے میں کہا گیا ہے.
فرماتے ہیں کہ بشارت یعنی خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ایک آیت میں جہنم کی بشارت دی گئی ہے.
جی جی ایک نہیں کئیوں میں دی گئی ہے.
جی
یہ مقام فصاحت و بلاغت میں طنز کا مقام ہوتا ہے, اور طنز جو ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ, اب آپ تصور کریں کہ کسی ایسے مقام پر آئے کہ جہاں پر خدا طنزن ان کو کہے کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو, تو وہ مقام مقام شدت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس وقت میں وہ بشارت نہیں ہوتی بلکہ لفظ بشارت استعمال کیا جاتا ہے تاکہ نفرت کی شدت کو بیان کیا جا سکے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ماں صاحب میرا نام ڈاکٹر حیدر ہے.
ماشاء اللہ.
ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ نے سائنس اور دین کے بارے میں بات کی, تو ویسے ڈاکٹر میں اپنے تھوڑا سا علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے.
ماشاء اللہ.
کہ مولا کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسی طرح سے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. تو نفس کو موت آنی ہے، روح کو اور جسم کو موت نہیں آنی. تو بحث ڈاکٹر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جیسے روح جو ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کے تحت وہ تو اپنے مقام کی طرف عدول کر جائے گی، اور اسی طرح جسم لا آف کنزرویشن آف میٹر کے تحت وہ اپنے عناصر میں مل جائے گا، پھر نفس کا کیا اس کا؟ کیونکہ نفس کو مولانا نے ایک مرتبہ بتایا کہ یہ نفس جو ہے یہ دروازے میں جو قلابہ لگا ہے اس کی مثال اس قلابے کی ہے، اگر اس قلابے کو اس قبضے کو ہم نکال دیں تو دروازہ اور دیوار سے الگ ہو جائے گا، تو اس نفس کی مثال قلابے کی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا نفس جو ہے اس کا سائنس کیا اس کا بتانا چاہتی ہے کہ نفس کو کس طرح سے ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، سوال آپ کا پیچیدہ ہے، اس کے اوپر تو کم از کم ایک مہینے لیکچر ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. پیچیدہ ترین جو بحث ہے وہ نفس کی بحث ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اب کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجبوری ہے میری بھی. دیکھیے میں جسارت نہیں کرنا چاہتا، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. روح کا تعلق جو ہے وہ نان میٹیریل سے ہے. مثلا نالج از اٹ انرجی؟ نالج انرجی ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے نالج، کنفرم ہے آپ کو؟ کون سی انرجی ہوتی ہے نالج ذرا بتائیے مجھے. نہیں ہے، دیکھیے نالج انرجی نہیں ہے نا، نالج اٹس ناٹ انرجی. نہیں میں ابھی پہلے آپ سے نالج کی بات کر رہا ہوں پہلے میں، ٹھیک ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میٹر ہے نان میٹر ہے؟ بیسیکلی روح نان میٹیریل. جب ہم نان میٹر کہتے ہیں تو اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو انرجی، سو آپ اس کے اوپر مثلاً اس کا جو انرجی کا لا آف کنزرویشن ہے اس کو آپ اس کے اوپر اپلائی کریں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ میٹر اور اینی آف اٹس کائنڈ، چاہے وہ انرجی کی فارم میں ہو چاہے وہ میٹر کی فارم میں ہو، کوئی تعلق نہیں ہے روح کا ان سے. روح ایک نان مٹیریل، نان مٹیریل پھر اپنے پیچھے پورا وہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ سائنس یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں ہم اس سے آگاہ بھی ہیں، ہوتا بھی ہے. دیکھیں سائنس کی ایک لمیٹیشنس ہیں، سائنس کی لمیٹیشنز، اگر یہ لمیٹیشنز نہ ہوتی، میں نے ابھی بھی یہ کہا، تو خدا کو اپنے رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. عالم غیب جس کو کہا جاتا ہے، عالم نور جس کو کہا جاتا ہے، عالم ملکوت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا میٹر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عالم وجود میں، عالم مادہ، چاہے وہ انرجی کی فارم میں ہو چاہے وہ میٹر کی فارم میں ہو، پست ترین اور حقیر ترین، حقیر ترین. اب اس کے اوپر بحثیں فلسفے میں اپنی جگہ بحثیں اور اس کے حساب سے. جو نفس کی بات ہے وہ یوں ہے کہ روح جو ہے اس کے تین حصے آپ سمجھ لیں، حصے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں، ورنہ جو نان مٹیریل ورلڈ ہے اس کے اندر حصے، ڈائمینشنز، ان میں سے کسی بھی چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، صرف سمجھنے کے لیے. روح جو ہے وہ نفس، عقل اور قلب پر مشتمل ہے. یہ اس کے مختلف ڈائمینشن، آپ جس طرح سے بھی اس کو اپنے لیے مرحلہ سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں. نفس روح کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو بدن سے کنیکٹیویٹی ایجاد کرتا ہے. یہ کنیکٹیویٹی کس فارم میں ہے اس کو آج تک تو ہم نہیں سمجھ سکے، آگے کبھی سمجھ پائیں گے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ کنیکٹیویٹی، صرف نفس کی جو قوت ہے وہ کیا ہے؟ وہ کنیکٹیویٹی دینے والی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ غور کیجیے گا، کچھ نفوس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قاعدہ کلیہ ہے. لیکن اللہ ہی نے اسی قاعدہ کلیہ سے مستثنی کیا ہے سورہ مبارکہ فجر میں، یہ کہہ کر کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. وہاں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، موت چکھائیں گے اس کے بعد پلٹایا جائے گا، تم پلٹو گے نہیں، تمہیں پلٹایا جائے گا، زبردستی ہے، اجبار ہے. یہ کیفیت موت ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے. اس کے مقابلے پر ایک کیفیت رجوع ہے جو بنیادی طور پر موت نہیں ہے، یہ صرف مشابہ ہوتی ہے. مثلا آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو، بعض اوقات کسی ایک عمل کی جو ایفیکٹ کی کازز مختلف ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا کہ جو ایفیکٹ سامنے آ رہا ہو وہ ایک ہو، یعنی سملر ہو، لیکن اس کی جو کازز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مطلب میں آسان ترین مثال اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہوں کبھی کبھار، کہ اگلے سال آپ جب مجھے دیکھیں تو میں آپ کو بہت ہی کم وزن نظر آؤں، دبلا پتلا سا نظر آؤں. سو دیر کوڈ بی ٹو افیکٹ. ایک ہے وزن کا کم ہونا, دیر کوڈ بی ٹو کازز. ہو سکتا ہے کہ میں خدا نخواستہ بیمار ہو جاؤں اور بیمار ہونے کی وجہ سے میرا وزن کم ہو جائے, یہ اجباری کیفیت ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ایکسرسائز کروں جو میں نے نہیں کرنی, لیکن ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کی دعا لگ جائے مجھے. ورزش کروں میں, ورزش کے نتیجے میں میرا وزن کم ہو جائے, یہ اختیاری ہے. افیکٹ ایک ہے, کازز ٹو ڈفرینٹ کازز ہیں. اسی طرح سے ہوتا کیا ہے کہ بدن اور روح میں جدائی دو طریقے سے ہے. ایک اجباری ہے جس کو موت اور ہلاکت کہتے ہیں, اور ایک اختیاری ہے کہ جو کہ اطمینان رکھنے والا نفس اپنے آپ کو خود جدا کر سکتا ہے. یہ دنیا میں بھی ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک بحث ہے. نفس کو موت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نفس مر جاتا ہے, مرتا نہیں ہے. صرف کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ بدن اور روح میں جدائی پیدا کرتے ہیں, نفس بیکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے جو بھی کام کرنا ہے وہ بدن کے تھرو کرنا ہے. تو جب بدن ہی نہیں ہے اس کے پاس تو اٹ کی ناٹ ورک. تو جب تک وہ اس کیفیت میں رہے گا تب تک نفس جو ہے وہ بیکار رہے گا. صرف بیکار ہوتا ہے, مرتا نہیں ہے. موت نفس کے لیے بھی نہیں ہے. لہذا وہاں پہ لفظ ذائقہ, آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں, جب آپ ذائقہ کرتے ہیں آپ ذائق ہوتے ہیں. جس کو ذائقہ کیا جاتا ہے اس کو مذوق کہتے ہیں. جب ذائق ذائقہ کرتا ہے تو ختم کون ہوتا ہے؟ میں مثلا جو ہے وہ کھجور کھانے کے بعد میں ختم ہوں گا یا کھجور؟ بس نفس ذائقہ کرتا ہے, ذائق ہے, نفس باقی رہتا ہے, موت ختم ہو جاتی. نہیں نہیں, ضروری نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, نفس مطمئنہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف آئمہ کا ہو. نہیں, وہ ٹھیک ہے, آپ بات درست فرما رہے ہیں, لیکن یہ مقصد صرف ان کے لیے. حتیٰ علماء عرفا میں مرگ اختیاری کی بحث سے پوری, عارف اس مرحلے میں پہنچتا ہے کہ اپنے اوپر موت کو تاری کر لیتا ہے. نہیں, وہ یہ نہیں ہے بحث نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مرگ اختیاری ہے, حتیٰ عرفا اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں, مومن کر سکتے ہیں اپنے لیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کا یہاں آنا بطور عبادت قبول فرمائے, جو ذکر یہاں ہوا اس کا سننا, اور جن لوگوں نے ذکر کو کیا انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے. آپ لوگوں کے صدقے میں انشاءاللہ میری حاضری بھی یہاں پہ قبول ہو جائے. اور اب میں التماس کرتا ہوں برادر فیروز جعفری سے کہ وہ آئیں اور آ کے دعا امام زمانہ سے اس محفل کا اختتام فرمائیں. دعا امام زمانہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أتيك يا أرحم الراحمين.